ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے جمعہ الاولی کی آج تیسری رات ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ دیکھی، اس میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ، بڑی معقول بات کی ہے کہ ہر چیز کی اگر حرص کریں گے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، مالدار کو دیکھا تو میں اچھا بہت مالدار بن جاؤں، ڈرائیور کو دیکھا تو بولا میں بہترین ڈرائیور بن جاؤں، کسی فیکٹری آنر کو دیکھا تو بولا میرے پاس فیکٹری ہونی چاہیے، میرے پاس کار بھی ہونی چاہیے، میرے پاس ہوائی جہاز بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، لوگ ہوائی جہاز بھی رکھتے ہیں اپنا، وہ تو وہاں چھڑکنے وغیرہ کے لیے وہ کرایہ پر دیتے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو پھر یہ کہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب کو سب کچھ مل جائے یہ امپوسیبل، اس لیے وہ جتنا اللہ پاک نے دیا اسی پر بندہ قناعت کرے، اسی کو کافی سمجھے اور شکر گزار بن کر رہے تو یہ پرسکون زندگی گزارے گا، ورنہ یہ ٹینشن فل رہے گا اور اس کا ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام وقار احمد ہے اور میرا تعلق شعبہ بزنس سے ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیا کام شروع کرتے ہیں لیکن نقصان ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی سال میں اپنا بزنس کو بند کر دیتے ہیں، تو اسلام کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول بتائیں جس سے اس کے کام میں برکت بھی ہو اور وہ استقامت سے کام بھی کرتا رہے۔
امیر اہل سنت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کاروبار میں ترقی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کاروبار میں ترقی کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اس میں حکمت عملی ہو، ایک تو اللہ پر توکل، یہ تو ضروری ہے، اللہ پر توکل رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میرے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ اب ظاہری طور پر مطلب یہ کہ بندہ جو چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ میرے مقدر میں کتنا ہے، تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوشش کرتا رہے جائز طریقے پر، لیکن اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ بعض بیچنے والے جو ہوتے ہیں دکاندار، وہ غصے والے ہوتے ہیں، وہ لفٹ کرتے ہیں. اچھا, اور گاہک کے ساتھ ان کا رویہ بازو کا اچھا نہیں ہوتا, یا ایک ہی گاہک سے وہ سارا کما لینا چاہتے ہیں کہ اسی کو مطلب ہے نا, اسی سے مجھے سارا نفع مل جائے اور میری دیہاڑی بن جائے, تو یوں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جوڑیا بازار میں, ایک دکان پر میں بھی جاتا تھا, بہت پرانی بات ہے, اناج وغیرہ لینے کے لیے, تو اس پر بڑا رش لگا رہتا تھا, اور دوسرے دکاندار بےچارے بس خالی دیکھتے تھے. تو خیر یہ تو لک بھی ہے, مقدر بھی ہے, تو وہ اس کا بھاؤ واجبی ہوتا تھا, اور سارے گاہکوں کو یعنی کہ یوں سمجھو تشفی ہو جاتی تھی, اور رش اتنا ہوتا تھا جیسے مفت بانٹ رہا ہو, حالانکہ مفت نہیں بانٹتا تھا. یوں اگر بھاؤ تال میں احتیاط کریں گے, ایک سے سارا لوٹنے کی کوشش نہیں کریں گے, کم نفع پر کام کریں گے, اور گاہک کو جانے نہیں دیں گے, چاہے کتنا ہی کم نفع ہو جانے نہ دیں, تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کے کام میں برکت ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک پر نظر رکھے. اب وہ سال بھر میں بند کر دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں, یہ تو اپنا اپنا مطلب یہ کہ ذہن ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت لوگ جلد باز ہوتے ہیں, جلد بازی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات یہ وہ ارموں پتی بن جائیں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. شروع میں کہا جاتا ہے کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے, تو ایک دم سے کاروبار کو فوراً وائنڈ اپ کر دینے کے بجائے اس پر غور کرتا رہے کہ یہ کیسے اس میں بہتری آئے. تو شروع میں مطلب یہ دے کہ وہ کام جمتا نہیں ہے, کئی کام ایسے ہوتے شروع میں نہیں جمتے, آہستہ 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 وہ جم جاتے ہیں. تو جیسا کاروبار, جیسا موقع, اور جیسے اپنے اخلاق, سچی بات ہے کہ جیسے اپنے مقدر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر کسی اسلامی بھائی نے کسی دوسرے اسلامی بھائی سے پیسے ادھار لیے ہیں اور وہ اسے وہ واپس نہیں کر پا رہا, تو کیا وہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے آپ معاف کر دو, برائے کرم جو آپ عنایت فرما دیجئے, دعاؤں کی درخواست ہے.
سوال کا مطلب میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ کوئی قرضہ ادا نہیں کر پا رہا, تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دو؟ اگر واقعی وہ محتاج ہے اور قرضہ ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, اور اس کو لگتا ہے کہ میں بھر تو سکوں گا ہی نہیں, اب ایسی صورت میں جس کو سوال کرنے کی بھی شرن اجازت ہو جاتی ہے, ایسی صورت تو آتی ہے, تو ایسی کوئی صورت ہے اور اس کو کہتا ہے کہ معاف کر دو, تو اس میں مفتی صاحب ہوں گے تو انشاءاللہ رہنمائی فرما دیں گے.
جی, کہہ سکتا ہے. جو صورت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر واقعی محتاج ہے, وہ تنگ دست ہے, تو اس سے وہ درخواست کر سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دے, اور ویسے بھی کوئی اگر تنگ دست ہو, محتاج ہو, تو اسے ویسے بھی مہلت دینا لازم ہوتا ہے, یا تو مہلت دے دے اور معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے.
اگر بہرحال یہ کہ یہ ایسی صورتحال میں یہ سوال کر سکتا ہے, یعنی اس کو بول سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں, اور اگر قرض خواہ ہے وہ اگر معاف کرنا نہیں چاہتا, تو اس پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واجب ہے کہ اب اس کو مہلت دے. اب وہ جب ایک سامنے بندہ موجود ہے کہ جو بےچارا ادا کر ہی نہیں سکتا, اب اس سے مطلب لڑائی جھگڑے کرنا, فساد کرنا, بعض لوگ غنڈے چھوڑتے ہیں, بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں اور ان کو ٹارچر کرتے ہیں, دھمکیاں دلواتے ہیں, تو اس سے آدمی کے لیے پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بےچارے نہ کرنے کر جاتے ہیں, بعض اوقات خودکشیاں بھی اس میں ہو جاتی ہوں گی, جس کا جا کر اگر کوئی ڈیپتھ میں جائے تو یہ نکلتا ہوگا حل کے یہ بہت مقروض ہو گیا تھا, اس لیے اس نے وہ دل برداشت ہو کر کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی, تو اس نے خودکشی کر دی. تو صرف قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے کوئی خودکشی کر دے, یہ تھوڑا مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے اس کو دھمکیاں ایسی ملی ہوں گی, جان کی دھمکیاں, بچوں کو اٹھا لینے کی دھمکیاں وغیرہ وغیرہ, اور بدماشوں کے ذریعے دھمکیاں. بدماش کا تو خالی فون بھی چلا جائے تو عزت والا آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کی تو حالت خراب ہو ہی جائے گی, تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کی خاطر رحم کرنا چاہیے, ارحمو ترحمو, حدیث پاک میں تم رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. آج اس کے ساتھ یہ کڑا وقت آیا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اب یہ ذہن بنا لینا کہ دھوکہ دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد بہت پیسے ہیں، میرے کو خالی ٹرکاتا رہتا ہے، اس طرح کا لوگ ذہن بنا لیتے ہیں، لیکن اگر واقعی وہ ایسا ہے بھی کہ وہ جان بوجھ کر ٹرکاتا ہے، لیکن پھر بھی بدماشوں کے ذریعے مسائل حل کرنا، اس کی شریعت نے کبھی اجازت دی ہے کہ اس کو جان کی دھمکیاں دیں، مارنے کی دھمکیاں دیں، دو دو ٹکڑے گالیاں دیں، اس کو بچے اٹھانے کی دھمکیاں دیں، بچوں نے کیا قصور کیا؟ تو اس کا طریقہ پھر عدالت ہے کہ مطلب وہ عدالت کے ذریعے اپنے قرض کے وصول کرنے کی کوشش کرے، کیس کر سکتا ہے، ہاں اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ابھی نہیں دو گے تو میں پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور کیس کروں گا، وہ ایک الگ صورت ہے کہ اس کو اس طرح مطلب وہ ڈرے وہ دے دے، اگر وہ واقعی دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں دیتا تو ایسا شخص بھی غلط کر رہا ہے، اس کو دے دینا چاہیے، اس طرح مطلب یہ کہ نہ کرے، مر گیا تو پھر آخرت میں ادا کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
وہ جب اپنی پوزیشن بتاتا ہے لیکن جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دے نہیں پا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو فزیکلی اس کی ایسی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی سامنے والے کو، اس کی جو زندگی کا جو انداز ہے وہ یہ بات پر اس کے پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے انٹرنلی یہی حالت ہو جو یہ کہہ رہے ہیں، کہ بعض اوقات آدمی اپنی بھرم کو بچاتا ہے ورنہ وہ مارکیٹ میں بات آ جاتی ہے، وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو اب ایسی صورت میں کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اب میں مجبور ہوں، میں نہیں دے پا رہا ہوں، میری پریشانی ہے، مگر اس کی لائف اسٹائل اس بات کا دلیل نہیں بن رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی کیا اس کی بات پر یقین کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے؟
اس میں زن مومن کے بارے میں رکھنا چاہیے، بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے دکھیارا، بھلے اس کا ظاہری جو گیٹ اپ ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے یہ بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ بات ہوتے ہیں کہ سامنے ان کا مطلب رکھ رکھاؤ یہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، کرنا پڑتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ غریب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو ایسوں کا تو صحیح بات ہے کہ لحاظ بھی کرنا ہوگا، ان کے ساتھ رعایت بھی کرنی ہوگی، اور بلکہ ہو سکے تو معاف بھی کر دے، الٹا کوئی اس کی مدد کر کے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے، ہو سکے تو اپنی آخرت کا بھلا چاہے تو ایسا کر لے، اگر پھر بھی اگر آپ کا یہ سارا اس نظر قائم ہو گیا اور خدا نخواستہ وہ فراڈ کر بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہ جنت میں داخل کرنا ہے کسی کو نہ دوزخ میں جھونکنا ہے، اللہ پاک کیا انصاف ہے، اگر اس طرح آپ نرمی کرو گے اللہ پاک آپ کے حسن زن کی وجہ سے آپ کو مالا مال کر دے گا، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، تم بولو اللہ پر بھروسہ ہے لیکن واقعی بھروسہ نہ، بھروسے کی منزلیں ہیں نا توکل کی، تو اگر اعلیٰ درجے کا توکل ہوگا بھروسہ ہوگا تو اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے سے اسباب کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، کر بھلا ہو بھلا، یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ اس کو مولانا کو بیٹے بیٹے باتیں کرنا آتی ہے، ہمارے پیسے ہمارا مال، ایسا نہیں ہے، میں خود بیپاری، اب تو خیر میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں بیپاری ہوں، ایک عرصے تک میں نے بیپار کیا ہے اور کئی لوگوں نے میرے پیسے دبا لیے، آپ یقین مانے میں نے آج نہیں زمانہ ہو گیا میں سب کو معاف کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے کہ میرے پیسے جو بھی کھا گیا میں نے سب کو معاف کیا، تو اللہ پاک نے مجھے محتاج نہیں کیا، آپ کے سامنے نا بیٹھا ہوں، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میرے بال بچے ہیں سمجھے، میں تو مطلب پر نانا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں جھگڑے کرتا اور دوستوں کو لے آتا اور اس کے ٹھیا الٹوا دیتا اور مار پیٹ کرواتا تو پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ یوں بیٹھا ہوتا کہ نہیں بیٹھا ہوتا، میں تو ایک معاشرے کا بدنام فرد ہوتا، بد اخلاق فرد ہوتا، یہ تو بھائی لچا آدمی ہے، پھڈے باز آدمی ہے، تو دشمن سے دوست نے جس سے برا ہو جاتا ہے کچھ مسئلہ تو یہ تو پٹوا دیتا ہے اس کو، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ برائی جو ہے نا وہ گجراتی ایک کہاوت ہے، پاپ چھاپرے چڑی نے پوکارے چھے، نہ گناہ اور پاپ جو ہوتا ہے نا چھپر پہ چڑھ کے اعلان کرتا کہ میں ہوں، تو جو مطلب جعلی آدمی ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے اچھا آدمی نہیں ہوتا، وہ کب تک مطلب اپنی برائی کو چھپائے گا، وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، بدنام ہو ہی جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے، اس نے مطلب بھرم رکھا ہوا، اس کی رحمت ہے. تو میں نے تو ایک بار پھر اعلان کر دیتا ہوں کہ میرے جتنے بھی پیسے کسی نے کھائے ہیں میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے. الحمدللہ یہ اطمینان ہے کہ میں نے کسی پیسے کبھی کھائے نہیں ہیں. میں شروع سے ہی مطلب یعنی کہ سمجھو بچپن سے مطلب میرا مطلب یہ کردار رہا ہے کہ میں الحمدللہ کسی کے پیسے نہیں کھا جاتا تھا. میرے پیسے میری شرافت کی وجہ سے کہو یا جو بھی کہو، میرے پیسے لوگوں نے کھائے نہیں، لے لیتے تھے جو بھی چیزیں سپلائی کرتا تھا، لے لیتے تھے آ جانا کل آنا پرسوں والا دھکے کھلاتے تھے، کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا. تو یہ ہوتا رہا ہے، خیر انشاءاللہ اپنا پیٹ بھر جاتا ہے، کھانا کھا کے دونوں والے بچ جاتے ہیں اللہ کا کرم ہے. بولتے ہیں نا رب بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. تو یہی ہے الحمدللہ علی کل حال. کر کے دیکھو انشاءاللہ، فائدے میں نہ رہو تو دیکھنا، ورنہ ٹینشن کی وجہ سے بعض وقت آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے.
یہ ہمت اس ہمت کا لانا کس پر موقوف ہے؟ جیسا آپ نے ابھی جیسے اعلان کیا اور آپ کہتے کر کے دیکھو، تو اب اگلا بولے کہ یار کر کے دیکھو، بول تو رہے کر کے دیکھو، کیا کر کے دیکھو، چلو دیکھتا ہوں کیا کر کے دیکھتا ہوں. تو یہ جو ہمت آنا ہے، یہ اعلان کرنا ہے، اس کے لیے کیا کوئی ایسی دو چار چیزیں ضروری ہیں کہ مثال کے طور پر ایسی مطلب کہ آخرت کی طلب ہو، خیر خواہی امت کا جذبہ ہو، یا اپنے مال کی محبت کی کمی کے طور پر، یا جو بھی اس طرح کے کوئی ایسے کچھ ایسے ٹولس دیں، ایسی کچھ پوائنٹس دیں کہ جس سے کسی کے اندر یہ ہمت آ جائے گا یار میں نے بھی جب معاف کیا یا کیا جب بول دیا نا کیا. وہ اتنا اعلان نہ کرے، کم از کم خود تو دو چار آدمی کو تو بتا دے.
یہ اپنے مسئلہ یہ کہ اس میں جگرا چاہیے بڑا.
یہی تو بول رہا، جگڑا کہاں سے لاوے اتنا بڑا؟
محبت ایسی چپکی بھی ہوتی ہے مال کی محبت کی، چھوڑتی نہیں ہے. میں کئی بار 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس کسی کو دینا ہے 100 کا نوٹ اور نوٹ کی ہے تھپی، آپ چھانٹ چھانٹ کے جو میلا 100 کا نوٹ ہوگا نا، میلا کچیلا یا مرجھایا ہوا، وہ نکال کے دینا پسند کریں گے. حالانکہ جو کڑک 100 کا نوٹ ہے اس کی بھی قیمت اتنی ہے، 100 ہی روپے، زیادہ نہیں ہے، اور یہ میلے کچیلے کی بھی اتنی ہی ہے. لیکن آپ نے میلا کچیلا دیکھنا ہے. اگر یہ بھی مال کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے، پھر آپ مجھے بتائیں مال کی محبت نام کس بلا کا ہے. اور یہ میں نے وہ بات کی اور میں کرتا رہتا ہوں کہ اس میں شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو. تو یوں مطلب اگر اپنی آخرت پر نظر رکھیں کہ ہم بندوں کو معاف کریں گے، اللہ معاف کر دے گا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار کرو بورڈ لگا دو جو رکھ لے میرے پیسے معاف، تو پھر مشکل ہو جائے گا. سمجھے، یعنی کوئی پتا ہے کہ یہ نہیں دے رہا، کھا گیا ہے، اس کو معاف کر دو. ایک قصہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، بےچارے بزرگ ہی کہیں گے، بوڑھے تھے یا ڈیڑھ عمر کے تھے. تو ان کو مطلب میں مال دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے مال. اچھا، میرے بڑے بھائی بھی ہوتے تھے ان دنوں، تو ان کو بھی مطلب یہ نہیں، وہ بولتے کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے، ہم کو پتا تھا کہ ہم نے دیا ہے مال. تو اب بیچاروں کو، اس بزرگ کو ہو گیا کینسر، اللہ غری کے رحمت کرے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانی انہوں نے. اب ان کی ہو گئی وفات، ہم نے بیٹوں سے رجوع کیا، آپ دے دو، آپ کے باپ کے بوجھ اتار ان سے. تو انہوں نے بھی ہم کو رستہ دکھا دیا، نہیں دیا. پھر ہم نے گھر میں مشاورت کی، جو مال وہ میرا اکیلے کا نہیں تھا نا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ اب یہ بےچارے دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ پرانا ایک قصہ ہے. تو یہ کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے گئے، یہ جھوٹ بول رہا تھا بڈھا، اب یہ مرنے کے بعد بھگتے گا. تو ایسا ذہن اپنا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے بارے میں عذاب کا سوچیں تو ہمارے گناہ کا کم ہے یار. اگر ایک چھوٹے گناہ پر ہی رب نے پکڑ لیا تو چھڑوائے گا کون؟ تو اس لیے وہ بعض تو ایسے بے باک ہوتے ہیں قیامت کے دن تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. ارے بھائی قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا, تو چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا اس کی تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ تو ایسا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. کر بھلا ہو بھلا, افو درگزر سے کام لینا مفید ہوتا ہے. حدیث قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. معاف کرنا یہ سنت کریمہ ہے, وہ جہاں جہاں اپنے سے بن پڑے معاف کر دینا چاہیے, دل میں نہ رکھا جائے, جتنا ہو سکے دل سے نکال دیا جائے اور معاف کر دیا. بات جو نہیں نکلتی دل میں کوئی بات نہیں, نہیں نکلتی تو اپنا اختیار نہیں ہے نا, تو ان مانو کر کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کے مواخذے سے پوچھ گچھ سے ہم اس کو فارغ کر دیں اور یہ تمنا نہ کریں گے بس یہ قیامتی دن اس کو یوں ہو جائے نہیں یوں ہو جائے, نہیں نہیں نہیں. اب مطلب سب کے لیے ہم بھلا سوچیں تو انشاءاللہ اپنے ساتھ بھی بھلا ہوگا, ورنہ وہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹ جائے اور ہم پھنس جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ارشاد سیدنا فرید الدین عطار نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو مخلوق کو تکلیف پہنچائے. یہ خصلت یعنی مزاج اور عادت کسی دیندار کی نہیں ہوتی.
جب نعت سنو جھو میں اٹھو عشق کے نبی میں, یا رب مجھے مست مدینے کا بنا دے.
فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے ایک رات میں 10 آیتیں پڑھی اسے غافلین میں نہ لکھا جائے گا.
عید ہمارا استاد نہیں, ہم دین کے استاد ہیں. عید ہم سے پہلے بھی تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا. اگر اللہ پاک ہمیں حضرت دین کی توفیق دے دے تو یہ اس کی بندہ نوازی ہے.
حضور پر نون صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی لسی بھی پسند تھی, مگر وہ کبھی کبھی نوش فرماتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پر ارشاد فرمایا, میں محمد ہوں امی نبی ہوں, میں محمد ہوں امی نبی ہوں, میں محمد ہوں امی نبی ہوں, اور میرے پاس کوئی نبی نہیں.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری ہمت تمنا کرتی کہ پورا سارا رمضان ہی ہو.
عجل عجل يا رمضان.
فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو یاد رکھنا ہے, رات و دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے.
ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سارے بچوں کو بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور انہیں ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. ممتاز احمد ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ کن صورتوں میں مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے, اور کب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے ساکت یعنی معاف ہو جاتا ہے؟
یہ تو مطلب کہ جماعت واجب نہ ہوتی ہو اس کے لیے, اس کی تو کئی صورتیں ہیں، نابینا ہے اس پر جماعت واجب نہیں ہے، چاہے کوئی چھوڑنے مسجد تک لے جانے والا ہو تب بھی واجب نہیں ہے، یا ایسا مریض ہے کہ جو مطلب ہے کہ اس کو سخت تکلیف ہے جانے میں، یا مسجد ہی کافی دور ہے، جس سے کہ اذان کی آواز بغیر مائک کے دی جائے کسی مسجد میں، لیکن مسجد کے اندر چار دیواری کی اذان مراد نہیں ہے، یہاں جیسے کہ اصل اذان تو سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر دی جائے، عین مسجد میں اذان دینا تو سنت بھی نہیں ہے، تو باہر اذان دی جائے، اور یہ اذان جو ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو وہاں تک جماعت سننے والے پر واجب ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں مؤذن بھی جہیر الصوت ہونا چاہیے، جہیر الصوت معنی بلند آواز والا، اور جگہ بھی پہلے اس طرح کے مکان پلازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اب تو برابر میں مسجد ہے، پلازا ہے، مائک پر اذان ہوتی ہے، وہ بھی کئی پیسے ہوتے ہوں گے، اوپر اوپر مکان، اس میں آواز نہیں پہنچتی ہوگی، تو بہرحال ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے، تو عورت پر تو جماعت ویسے واجب بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ سخت بارش ہے یا راستے میں مسجد تو قریب ہے لیکن کیچڑ حائل ہے، رکاوٹ ہے، یا دشمن کا خوف ہے، یا کوئی جنگلی درندے وغیرہ ہیں جانور، کہ ان کی وجہ سے ایذا کا اندیشہ ہے، بعض اوقات مسجد قریب ہوتی ہے، فجر میں جانا بڑا دشوار کہ کتوں کی پوری فوج استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے، تو بندہ کیسے جائے گا، کہ تو کتے تو بعض کتے بھلے ہی شہری کتے بھونکتے زیادہ ہیں کاٹتے کم ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے، کبھی حملہ کر بھی دیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی خطرات ہیں مسجد میں جانے کے لیے تو اس وقت بھی جماعت ساقط یعنی معاف ہوتی ہے مرد کو کہ وہ بے شک اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اور بھی اس کی صورتیں مل سکتی ہیں، فیضان نماز جو ہے نا، یہ مکتبۃ المدینہ کتاب نماز کے تعلق سے ایسی جامع کتاب شاید کم ہی شائع ہوئی ہوگی اردو میں، اس کو آپ پڑھیے، اس میں یہ بھی ہیں مسائل کہ جماعت کب واجب نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ماں غصے میں اپنی اولاد سے کہے کہ آپ جو میرے ایصال ثواب کے لیے کرو گے، یعنی کھانا وغیرہ بناؤ گے، سب حرام کرو گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجئے۔
یہ جذبات میں اس طرح کی باتیں کبھی سنا نہیں ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی کہہ دے تو الگ بات ہے، تاہم یہ کہ اس طرح ماں کے کہنے سے حرام ہوگا نہیں، جس کی جو اپنے حلال رزق سے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکائے گا وہ تو حلال ہی رہے گا، اور اب وہ جہالت کی وجہ سے یہ جو اس نے کیا، آیا اس کو مرنے کے بعد واقعی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مفتی صاحب بتائیں گے۔
ثواب تو ملے گا جو ان کو ثواب پہنچائیں گے،
کفر تو نہیں ہے، ایسا کہنا کفر نہیں ہے نا،
کفر نہیں
شاید، ہاں تو جب کفر نہ ہو تو اس نے جو بھی کیا وہ گناہ کا ایک بات تو گناہ بھری ہے، مگر اس میں تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ ایک حلال شے کو اس طرح حرام کہہ دینا،
یہ وہی صورت ہے جیسے کوئی کسی حلال چیز کو کہہ دے کہ مجھ پر حرام ہے، کہتا ہے نا میرا یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، تو مراد وہ حرام تو نہیں ہو جائے گا لیکن اب یہ کھائے گا تو قسم کا کفارہ، یمین والی صورت ہوگی، قسم کا کفارہ دینا ہو،
وہ تو قسم ہو تو اس لیے اپنے لیے کی نا، اس نے تو اس نے کہ تم جو کچھ پکاؤ گے میرے ایصال ثواب کے لیے وہ حرام ہے۔
حضور یہاں وہ ایک بات یاد آ رہی ہے، اب ہم ہیں تو براہ راست لیکن ایسے موضوع لے رہا ہوں کہ جیسے کہ اولاد صدقہ جاریہ، اب ایک اولاد جو نیک ہوئی لیکن اس کو کبھی والد نے کبھی سپورٹ کیا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کی مخالفت پہ ہی تھا کہ یہ اولاد میری اس طرف جائے ہی نہیں، جائے ہی نہیں، جائے ہی نہیں، اور اب اس کا انتقال ہو گیا والد کا، بیٹا تو نیکی کے راستے پہ چل گیا، تو کیا وہ اولاد اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی جبکہ باپ تو اس راستے کا قائل تھا ہی نہیں کہ یہ راستے پر چلے، اور لیکن راستہ اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ رکھا اور وہ اس راستے پہ چل پڑا، اب وہ بچہ جو نیکی کر رہا ہے تو کیا وہ نیکی اب اس کے باپ کو اس طرح پہنچے گی کہ اب اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟
اولاد اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی جس باپ نے اپنی اولاد کو اس طرح نیکی کے راستے پر چلایا، علم دین پڑھایا وغیرہ. اگر والد صاحب نے اس میں کوئی اس کا رول نہیں ہے، اور جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ معاشرے میں یہی ہے کہ جیسے کہ ایک تعداد ہے دعوت اسلامی میں داڑھی رکھتی ہے، امامہ باندھتی ہے، علم دین پڑھتے ہیں وغیرہ، تو وہ ماں باپ کی مخالفت کے باوجود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ملے گی آپ کو، تو ان میں ماں باپ کے ثواب کا کیا تصور ہے؟ ماں باپ تو گناہگار ہو رہے ہیں، جو تو ولید بن مغیرہ کی مطلب یہ کہ ادا کو ادا کر رہے ہیں. ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے کہا مناع للخیر، نے بھلائی سے بڑا روکنے والا، تو اندر چھوٹے علم دین پڑھنا یہ بھلائی ہے، سنتیں اپنانا، داڑھی رکھنا یا امامہ شریف پہننا یا سنتوں پر اجتماع میں حاضریاں دینا، اچھی صحبت اختیار کرنا، تہجد پڑھنا. تہجد پڑھنے کو بولیں گے پاگل ہو جائے گا، رات کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے. اب یہ پاگل کون ہے؟ یہ تہجد گزار پاگل ہے یا ان کو جو پاگل کہتا ہے وہ پاگل ہے نا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. جو بھی دین کو سمجھتے ہیں وہ میری باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہوں گی، جو نہیں سمجھتے اس کو غصہ آتا ہوگا، تو غصہ تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو خیر مطلب یہ کہ ثواب صدقہ جاریہ اسی کے لیے کہ جس نے مطلب اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگایا، علم دین کے راستے پہ لگایا، اور آج وہ اس کو ایصال ثواب کر رہی ہے آپ کو، مطلب اس کے لیے وہ تو فائدہ پہنچا رہی ہے. اب تو یوں بارہ لے کے صدقہ جاریہ اسی کے لیے. کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ اولاد کے پیچھے پڑھ پڑھ کے اس کو پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ کی صورت سامنے، اور کئی ایسے روکتے ہوتے ہیں، منع کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہ چلا جاتا ہے. بچہ جو پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، دینی صحبت میں رہتا ہے، چھپ چھپ کر ایک تعداد ہے جو اجتماع میں آتی ہوتی ہے. مجھے تو بہت تجربہ ہے اس کا، جب یہ عوام میں میں باقاعدہ ہوتا تھا تو مجھے پتا تھا، گھر میں کینچی ماری، داڑھی پر داڑھی کاٹ دی تو ہاتھ پہ کینچی لگ گیا، میں نے ہاتھ مارا تو کینچی ہٹائی تو آنکھ کھل گئی، تو امامہ میرا چھپا دیا تو پھاڑ دیتے ہیں، تو امامہ معاذ اللہ جلا دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اب ایسا بیٹا جس کے ماں باپ ایسے ہوں، سمجھے، جو فرعون کی یاد تازہ کروا دیں، اب ان کو ثواب جاریہ کیا بولتا ہے؟ ان کو کہاں کا ثواب ملے گا؟ اس لیے ایسے ماں باپ کو بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو سعادت ہے. ایک نوجوان میرے پاس ایک بار، وہ امامہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ پرانی بات ہے، ایک بار امامہ باندھ کر آ گیا میرے پاس، اور اس نے مجھے بتایا کہ ابھی ابھی میرے والد صاحب کا رات میں انتقال ہوا ہے. فجر میں آیا تھا جب میں شہید مسجد کھارادر میں ہوتا تھا، بولا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے تو امامہ باندھ لیا، وہ تو باندھنے نہیں دیتے تھے میرے کو. لاش گھر میں پڑی ہے، جب لاش گھر میں پڑی ہے اور سیران نے اس کو ٹی وی رکھا ہوا، اس وقت مدنی چینل تو تھا نہیں، سارے چینل گناہوں بھرے تھے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، بولا میں نے امامہ باندھ لیا اسی والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کہ میری رکاوٹ دور ہوئی ہے. یہ بیٹے کے جذبات کیسے تھے باپ کے بارے میں؟ بولا میرا نانا بوڑھا ہے، اس نے میرے امامے کا شملہ پیچھے سے کھینچا، اتار، کیوں پہن لیا ہے؟ تو بولا میرا امامہ جو تھا نا وہ سر سے اتر گیا، میں نے پھر پکڑا، پھر باندھ لیا اور آپ کے پاس آیا ہوں. اب ہے نا ایسے بھی گھرانے ہیں نا یار، اللہ اس کے باپ کو غریق رحمت کرے، کہ بیچارے کو اب تو سمجھ پڑی گئی ہوگی، اب تو نانا بھی زندہ نہیں ہوگا. جس طرح اس نے کہا کہ میرا، یہ 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 35-40 سال پرانی. پھر لڑکا ہے کہ مذہبی ماحول میں رہا، اس نے درس نظامی کیا، اس نے امامتیں کی ماشاءاللہ، یعنی کہ لائن پکڑ لی اس نے، وہ رکاوٹ اس کی بدقسمتی سے اس کا باپ دین کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا اس کو. ہے نا ایسے باپ بھی تو ہے نا یار، کئی باپ ایسے بھی ہیں جن کو روتے دیکھیں گے ہم، روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا لائن پر نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھتا، یوں نہیں کرتا، یوں نہیں کرتا، آپ اس پہ کچھ کرو، یہ اجتماع میں آئے، یہ قافلے میں سفر کرے، ایسے باپ بھی دیکھیں. تو نصیب اپنا اپنا، سب کو اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. بہرحال یہ کہ قرآن کریم کھول کر دیکھے کون، پڑھے کون، سنے کون، اس طرح کے جو اب اس طرح کے بیانات یہ لوگ نہیں سن رہے ہوتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایسی سوچ کے ہوتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، وہ تو اپنی اور اپنی آخرت، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آل اولاد کی آخرت کے لیے دل جلاتے ہوں گے کہ کسی طرح ہماری آخرت خراب نہ ہو. بے شک دنیا بھی خراب نہ ہو، لیکن دنیا بھی بنتی رہے، لیکن آخرت بھی تو بنانی ہے نا، اور آخرت دنیا ہی میں رہتے ہوئے بنانی ہے. اور دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر وہ دنیا بری نہیں ہے. دنیا وہ بری ہے کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. تو جب بندہ دنیا کے کام گناہوں سے بچ کر کرتا رہے گا تو اس کے آخرت کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو پھر اس طرح کی دنیا بری بھی نہ ہوئی، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ ہیں تو دنیا ہی میں، لیکن ان کی خدمت کر رہا ہے بے لوف اللہ کی رضا کے لیے. تو اب یہ دنیا میں اس کا رہنا جو ہے اس کے لیے جنت کا سبب بن رہا ہے، اور یہ جنت کی طرف جا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے، یا سخاوت کر کے، یا اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جی کر، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے. اچھے اچھے کام تو ہزاروں لاکھوں ہیں، تو اچھے اچھے کام کرتا ہے تو، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے کہ اس سے وہ آخرت کو نقصان پہنچتا ہو تو پہنچ جائے، میں میری دنیا آباد رہے، ایسا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. اللہ ایسوں کے صدقے ہمیں بھی مطلب اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، نکاح کی تقریب جو ہے اس کا جو ثواب جو ہوتا ہے زیادہ، وہ حال میں ہوتا ہے یا مسجد میں؟
نکاح کرنا یہ مسجد میں مستحب ہے، جب مستحب مسجد میں تو ثواب مسجد میں زیادہ ملا، لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. حال کے وہ آداب تو ہیں نہیں جو مسجد کے ہیں. اب مسجد میں شور کیا، چوپال لگایا، اڑاوڑی مچائی، ایسے بچے لے آئے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں مسجد میں، تو پھر یہ کام تو غلط ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ پھول ہار کیے دولہا کو، اب وہ ادھر پھول کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں تو اس کا کاغذ جو ہے اخباری وہ کھول کے ادھر آپ نے پھینکا ہوا مسجد میں، خادم کے لیے خدمت چھوڑی. چلو خادم خدمت تو کر دے گا، لیکن مسجد میں یہ کچھ کیا آپ نے، پھر وہ مسجد کی دریاں، پھول کی پتیاں جو پاؤں میں آئیں، تو اس سے اگر مسجد کی دری بچھی ہوئی اس پر پھول کی پتی ہے، اس پر پاؤں لگے گا تو یہ دبے گی اور پچکے گی، ہے نا، تو اس کا رس نکلے گا، وہ رس جو وہ مسجد دری پر دھبا بنائے گا، یہ سب کون بھگتے گا؟ تو یوں ساری چیزوں سے بچا کر اگر مسجد میں نکاح کیا تو مستحب ہے، اور اگر نعوذ باللہ گناہوں کے ساتھ نکاح کیا مسجد میں تو مستحب رہا بھی نہیں، کہ مستحب تو کسی سنت کو بھی مٹائے تو پھر مستحب رہتا ہی نہیں ہے، کہ سنت سے مطلب ہے کہ وہ دور ہٹا دے تو وہ تو پھر مستحب نہ رہا. خالی ستن 100% مستحب اسی صورت میں ہوگا 100% شریعت کے مطابق عمل ہو. آج کل مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی شور شرابے کی بھی صورتیں ہیں، سب سمجھدار ہیں، سب مسجدوں میں کوئی ایسا ہوگا جس کو تجربہ نہ ہو مسجد میں نکاح میں جانے کا، کہہ کے بلند ہو رہے ہیں خوشیاں اور یہ مطلب، یہ سب مسجد میں خوشی خوش ہونا تو صحیح ہے لیکن کہہ کہہ مارنا، زور زور سے دنیا کی باتیں کرنا، بحثیں کرنا فالتو، یہ پنچاتیں کرنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا گھر ہے، ادب احترام. نہ پھر ہال، ہال میں بھی گناہ کی جاتا تو نہیں ملے گی، لیکن ہال میں یہ کہ بے ادبی کی صورت نہیں رہے گی، بچت ہو جائے گی کئی باتوں میں. یا زور سے ہنسا اس میں ہال میں تو وہ پکڑ نہیں ہوگی جو مسجد کی ہے. کہ مسجد میں تو حدیث پاک میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسنے میں تو کہہ کے کی آواز بھی نہیں ہوتی، ہنسنا اس کو کہتے ہیں جس میں خود اپنی آواز خود سن لی، اتنی آواز نکلی، یہ ہنسنا کہلاتا ہے. اور اتنا زور سے ایسا کہ اور کوئی ہوتے تو وہ بھی سنتے. تو یہ قہقہ رام طور پہ ہمارے قہقہ لگتا ہے، ہا 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 کر کے یوں ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ. مسجد میں بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، ہنستے ہنستے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، اللہ کریم کو با ادب بنائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علیمی، میں خیرپور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ انار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انار میں جنتی انار کا دانہ نہیں ڈلتا تب تک وہ نہیں پکتا، کیا یہ بات درست ہے؟
جی ہاں، وہ حدیثوں میں موجود تو ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو. حوالہ معجم الکبیر جلد 10 صفحہ 263، حدیث نمبر 10611. ایک اور حدیث پاک، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو. حوالہ کنز العمال جلد 12 صفحہ 155، حدیث نمبر 35319. تو یوں مطلب روایات کے مطابق ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کا عمل، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل پڑھا تھا کہ یہ جب انار کھاتے تھے تو پورا ہی کھاتے تھے، ایک بھی دانہ اس کا چھوڑتے نہیں تھے. کہ یہ دانہ جو میں چھوڑ دوں گا کہیں یہ وہی دانہ نہ ہو جو جنتی دانہ جس کو کہا گیا. پھر ہمارے یہاں تو انار کھانے کا رجحان بھی خاص ہے نہیں. ویسے انار کھانا چاہیے حصول برکت کے لیے جب میسر ہو. کھٹے انار بھی آتے ہیں، کھٹ مٹھے بھی آتے ہیں، میٹھے بھی آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کھٹا ہونا بھی عیب نہیں ہے، یعنی کھٹ مٹھا ہونا، زیادہ تر کھٹ مٹھے ہوتے ہیں، یہ کسی کو معافی کھاتے ہیں، کسی کو نہیں آتے. میٹھا انار، میٹھے انار کے بارے میں جو شوگر کے مریض شاید اس سے وہ ڈرتے ہوں گے، یعنی جو معافی کھائے وہ انار کھائے. بی دانا ایک انار کا نام ہے، کامن ناؤن ہے، تو یہ میٹھا ہوتا ہے. اور بھی بعض انار الگ الگ ملک میں الگ الگ طرح کے انار ہوتے ہیں، تو میٹھے میٹھے انار ایک سے ایک آتے ہیں. مدینے کا انار بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے. اللہ مدینے میں مدینے کا انار کھانا نصیب کرے، اور جنت میں بھی انار کھائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، جنت کے جو پھلوں کے نام ہیں نا، اس میں رومان بھی ہے، انار، رومان انار کو بولتے ہیں.
بات مدینے کی چلی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ،
مدینے کی بات چلی، آپ مدینے کا تذکرہ آپ نے ماشاءاللہ کیا، تو مدینے میں انار کھانا آپ نے بھی یہ ملا، یعنی مدینے کے انار کے تعلق سے آپ فرما رہے تھے. تو مدینہ تو، کہ مدینہ خود ہی میٹھا ہے، تو وہاں تو پھر کیا ہے جو میٹھا نہیں. تو کوئی خاص خوبی مدینے پاک کے انار کی آپ نے اگر محسوس کی ہو، اور ایک مدینے کی حاضری یا طواف
کرنے میں انار تو کھائے ہیں،
طواف کرنے والوں کے تعلق سے اگر یہ انار بھی کوئی عبادت میں قوت حاصل کرنے کا، کچھ فرحت حاصل کرنے کا بھی سبب یا ذریعہ بن سکتا ہے، اچھی نیت تو بنانی پڑے گی نا.
یہ مطلب اس کے انار کے فوائد تو لکھے ہیں، میرے کو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ہیں اس کے.
جی بالکل،
اس میں غذائیت تو ہے، اس کے فوائد ہیں. بعض امراض سے حفاظت ملے گی، بعض امراض کا اس میں علاج ملے گا، یہاں تک کہ انار کا تو چھلکا بھی مطلب مفید ہوتا ہے. اس کا چھلکا خاص کر پیچش ایک مرض ہے پیٹ کا، اس میں مفید مانا جاتا ہے. سخت چھلکا جو ہوتا ہے اس کو پیس کے सुखा के पीस के इसका पाउडर खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब जिसको फक्की बोलते हैं, इसकी फक्की खाते हैं। हमने भी खाई है
मदीने पाक में, जब
जमाने में
आपके सामने अनार था।
इसके अंदर एक पर्दा, इसकी पर्दी होती है अनार के बीजों के साथ, एक पतली पतली पर्दी होती है, ये फेंक दी जाती है
जी।
और मैं नहीं फेंकने देता, मैं सारी खा जाता हूँ। मौला अली शेर खुदा का इरशाद याद पड़ता है, तारीखुल खुलफा में गालिबन पढ़ा था, तो उसमें ये छिलके का तस्करा है कि इसके छिलके भी ना फेंके जाए, कि इससे पेट की इसलाह होती है, मैदे की, पेट के लिए मुफीद है यह अनार के छिलके। इसमें कुछ गट्ठे गट्ठे भी होते हैं छिलकों के, तो वो भी खा लिए जाए। अगरचे वो टेस्ट जो है इसका छिलकों का वो नफ्स को मुआफिक ना है, मजा ना है, लेकिन खा लेने चाहिए, फायदे वाले। कड़वी दवा डॉक्टरों की इतने सारे पैसे देकर पिए पेट के लिए, इससे बेहतर नहीं है कि अनार का छिलका जो फेंक रहे हैं उसी को दवा के तौर पे हम खा लें? ये तो मुफ्त है ना, वो अलग से स्पेशली पैसे देने नहीं पड़ रहे इसके।
तो ये बात मुझे यूं याद आई कि इस बार मदीने मुनव्वरा में जब अनार आपके सामने लाया गया, तो वो इसी तरह ये जो इसकी जो पर्दा था इसको निकाल दिया गया था, और आपने निकालने वाले की सलाह फरमाई थी कि यार ये मत निकालो, मेरी प्लेट में डाल दो तो मैं इसको खा लूँगा, और मुझे यही आपसे बातचीत करनी थी। तो माशाल्लाह आपने भी एक इसलाह फरमा दी कि ये ज़ाया करने वाले नहीं है, और फिर वो भी मदीने की हवा लगी हुई हो तो फिर इसको, और वो है भी खाने की चीज़, और है भी फिर मदीने में, है भी मक्के में, तो इनकी हवाएँ, इनकी फ़ज़ाएँ भी माशाल्लाह मिली हुई हैं, तो फिर इसको, और है खाने की चीज़, ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको अलग कर दिया जाए। तो ये माशाल्लाह मेरे जहन में था और आपने ये तस्करा कर दिया,
सुभान अल्लाह। ये तो इसी बार का वाक्य है,
बिल्कुल इसी बार के लिए मदीने मुनव्वरा का वाक्य है
ना, इसी बार
जी जी, इसी बार का है। और अल्लाह करे हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहे आपके।
अच्छा, ये कुछ फवाइद इसके आए हैं अनार के। अनार मैदा, जिगर और सीने को तकवियत यानी ताकत देता है, और खून की कमी दूर करके साफ खून पैदा करता है। अनार ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, यरकान, बवासीर और हड्डियों के दर्द के लिए मुफीद गिजा है। अनार से चेहरे की रंगत में निखार पैदा होता है। अनार का इस्तेमाल डायबिटिक्स के मरीजों के लिए फायदेमंद है। अब इसमें इख्तलाफ होता है, असल डॉक्टरों का मतलब है कि इंडिया कुछ और होता है, हकीमों का कुछ और, फिर जो इलाज बिल गिजा करते हैं इनके अपने ख्यालत होते हैं। ये मतलब इन चीज़ों को, मतलब फलों की और मिठास को ये नुकसान देने ही बोलते हैं शुगर के मरीजों को। तो बहरहाल जो भी इस तरह के काम जो है ना इलाज के तौर पे जब करने हो ना, तो अपने डॉक्टर से, इनसे हम इलाज कराते हैं ना, इनसे मशवरा ज़रूरी होता है, अपने तौर पर सुनी सुनाई बात में वो अमल ना किया जाए। अनार नज़ला, खांसी और दमे में भी फायदा करता है। अनार मैदे को मजबूत करता है। और तुर्श अनार, खट्टा अनार मैदे की सोजिश के लिए मुफीद है। अच्छा, सोजिश के माना तो होता है जलन, लेकिन उमूमन सोजिश जो है ना हमारे यहाँ ये सूजन में इस्तेमाल होता है, वो स्वाइलिंग है ना, ये सोजिश का लफ्जी माना तो है, अब यहाँ क्या मुराद ली जाए, लिखते बोलते सोजिश है, हकीम लोग भी सोजिश बोल रहे होते हैं, लेकिन लुगत में सोजिश के माना जो है ना वो जलन। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन दुरुस्त है, लुगत दुरुस्त है या ये बोलने वाले दुरुस्त है। मुख्तलिफ बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी को भी दूर करता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
सोजिश का लफ्ज आला हजरत अलैहि रहमा के शेर में बड़ा खूबसूरत तरीके से लिया गया है, सुनाइए।
नाम मदीना ले दिया चलने लगी नसीब में खुल खुल सोजिश سے غم ہے تو ہم نبی سوزی سے غم ہے تو ہم نبی کیسی ہوا
شعر کو کیسے بیان کریں گے؟
سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سوزش جو ہے یہ جلن کے معنی میں لیا نا، غم کی جلن، دل جلتا ہے نا عشق میں، تو یہ مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اس کو دل کو جو ہے نا قرار آتا ہے، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں.
جب مدینے سے رخصت
غم میں سوجن نہیں ہوتی نا،
نہیں
جلن ہوتی ہے.
مدینے سے جب رخصت ہو رہے تھے تو حضور یہ ایک شعر چل رہا تھا گاڑی میں، جب گاڑی مدینے سے واپس باہر جا رہی تھی مدینہ منورہ سے، تو اس وقت جو گاڑی میں جو اشعار چل رہے تھے ان میں ایک شعر یہ بھی تھا. ہائے ماشاء اللہ، اس بار مکے مدینے کی حاضریاں ہوئی ہیں اور ہم نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ مکے مدینے کی یادیں کے عنوان پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دکھائیں گے. مکہ پاک کی پیاری پیاری گلیاں میں کیا انداز رہا ہے، آئیے اس انداز کو آج کے اس مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ.
آج کیا لگتا ہے، گرمی دھوپ کی شدت محسوس ہو رہی ہوگی؟
کچھ نہ کچھ یار، دھوپ تو مطلب اور بھی، وہ بھی حرم کی دھوپ، مکہ مدینے کی دھوپ.
مکہ مدینے کی دھوپ کی ایک اپنی لذت ہے.
میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی.
اس وقت ہم وادی ارنا میں موجود ہیں اور میرے دائیں ہاتھ پر مسجد نمرہ جو میدان عرفات کی بہت مشہور مسجد ہے، تو اس کا کچھ حصہ تو وادی ارنا میں اور کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے. تو وقوف عرفات جو کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مسجد کا اس حصے میں رہے کہ جو میدان عرفات میں ہے.
یہ ہم عرفات ہی میں ہیں، ابھی ہم یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، ذرا منظر دکھائیے. یہ ہم عرفات ہی میں ہیں، ابھی آپ کو خالی خالی جگہ نظر آ رہی ہیں، نوز الحجہ کو تو بس سر ہی سر ہوتا ہے.
اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں اور آج 1447 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی 25ویں شب ہے اور انگلش تاریخ ہے 17/10/2025. تو الحمدللہ ہم نیت ہماری یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک کے حاضری دے مسجد عائشہ تنیری پر بھی حاضر ہوں.
تیرے شکریہ
الحمدللہ. اس وقت ہمارے سامنے مسجد عائشہ جگمگ جگمگ کر رہی ہے، یہ تنعیم کے مقام پر ہے اور تنعیم جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، یہاں عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور عوام اس کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں. سبحان اللہ، مسجد عائشہ نور برسا رہی ہے.
ایک
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ
جو مکہ مکرمہ میں ہے اور آج کون سا دن ہے
آج الحمدللہ جمعۃ المبارک جمعہ مکہ
جمعہ مکہ حرم مکہ ایک نیکی
لاکھ نیکی
اور جمعہ کی ایک نیکی
ستر
ستر نیکی نور علی نور ہو گیا
نور علی
سبحان اللہ
ہائے 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 الحمدللہ مکے کی گلیوں کی بھی کیا بات ہے حضور مکے کی گلیوں میں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عمر مبارک کا ایک بڑا حصہ مکے کی گلیوں میں گزرا ہے تو مکے کی گلیوں میں جب ہم مختلف مقامات کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر ہونا وہاں پر پہنچنا وہاں کا ثبوت ملتا ہے تو ایسے میں اس اسلامی بھائی کو جو یا زائر جو وہاں پہنچے ہیں ان کو کیا کیا ایسے افعال اور اعمال کرنے چاہیے جس سے اس کو مزید برکتیں نصیب ہوں
جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں تو دعا قبول ہوتی ہے یہ ان مقامات کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کو مشاہد مبارکہ کہتے ہیں یہ مشہد کی جمع ہے مشہد مانے حاضر ہونے کی جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مدینہ میں تو بے شمار مقامات اسے یہاں سرکار تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم پھر منا عرفات کی بھی ہم نے الحمدللہ زیارتیں کی تو وہاں بھی مزدلفہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت تو جہاں جہاں تشریف لائے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر کوئی تصور باندھے اس پرانے دور کا تو پھر وہ اس کا اپنا ایک سرور اپنا ایک لطف ہوتا ہے سوز و گداز تو یہ کہ انہیں اگر تصورات میں کھو کر ان مقدس مقامات کی کوئی زیارت کرے تو اس کا اپنا لطف ہوگا درود پاک پڑھتا رہے ادھر ادھر کی فالتو باتیں اور اس سے بچنا ہی ہر وقت بچنا چاہیے انسان کو لیکن ایسے مقامات پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے زیارتیں کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے بسوں کی بسیں بھر کے عمرے کے دنوں میں بھی
آئے
آئے مطلب زیارت کرتے ہیں ڈھیر ساری بسیں اور بھر کے آتی ہیں کاروں میں لوگ آتے ہیں الحمدللہ پورے پورے قافلے کاروان وہ لاتے ہوں گے نا زیارتوں کے لیے تو ماشاءاللہ یہ رونقیں تو وہاں انسانی رونقیں بھی ہوتی ہیں
میدان عرفات کی الحمدللہ ہم پہنچے تھے زیارت کے لیے یقین مانے صبح کا وقت تھا اتنی بسیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کی اگر ہم بات کریں جہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو وہاں پر چاروں طرف اتنی بسیں اور اتنے حاضرین اور زائرین موجود تھے کہ وہاں پر ایک مختصر تھا جیسا لگتا تھا کہ حج کا سما ہے اور لوگوں کی جیسے بسیں اور گاڑی حالانکہ اس وقت وہاں بسیں نہیں آتی ان سڑکوں پر لیکن ایک تعداد تھی ان دنوں میں بھی اور وہ جبل رحمت کی زیارت کے لیے اور میدان عرفات کی زیارت کے لیے حضور جب ان کا آنے کا دیکھا یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ حالانکہ یہ وہ تاریخ نہیں ہے نعوذ الحجہ کی لیکن عرفات کے میدان کی زیارت اور جبل رحمت کی زیارت یہ سب ایک آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اور دلوں کو سکون دینے والی زیارتیں
یہ ان دنوں تو ویسے بھی عام طور پہ عمرے کا اتنا مطلب سیزن فل نہیں ہے جن دنوں ہم لوگوں نے حاضری دی نا
جی
یہ رجب میں اور سیزن اس کا ربیع الاول شریف میں ٹاپ پر سیزن ہوتا ہے رمضان شریف میں تو کہتے ہیں کہ وہ حج سے زیادہ پبلک ہوتی ہے کہتے ہیں مطلب انہیں بہت پبلک ہوتی ہے ان دنوں مطلب جن دنوں سیزن ہوتا ہے عمرے کا عوام کا زیادہ رہے ان دنوں میرے خیال ہے میدان عرفات مزدلفہ وغیرہ میں زیارت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہوگی یہ بھی مطلب یعنی کہ کتنی بڑی نسبت کی بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے ان کے غلاموں کو کہ ان جگہوں کو یہ صدیاں بیت گئیں پھر بھی ان کو دیکھنا ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور ایک بار دیکھنے سے جی بھی نہیں بھرتا ہم پچھلی بار بھی گئے تھے تو پچھلی بار بھی زیارتیں کی دن مقامات کی تو دل کرتا رہتا ہے کہ زیارتیں کریں حضور کیا کشش ہے بس
وہاں پر
مدینی فضاؤں کی جو کشش ہے بس ایسی کشش تو کہیں بھی نہیں ہے.
نہر زبیدہ
ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں.
ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے,
ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں
کا بھی وہاں پر ہم نے وہ دیکھا تھا حضور عرفات کے میدان میں, اور وہ بھی بڑا خوبصورت ایک معاملہ ہے کہ حاجیوں کی جو پانی کی وجہ سے جو زائرین کو قلت تھی اس کے لیے اس خاتون نے جو ایک نہر کا انتظام کیا حضور, یہ بھی کمال کی چیز تھی. کتنی دور سے نہر لانا, اور پھر اس کا کہنا کہ اگر اس کام کے لیے میری ساری دولت ساری جائیداد ختم ہو جائے تب بھی میں یہ کام کروں گی. تو ایک جو منصب پر ایک شخص ہو اور اس کو اگر اللہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو وہ ایک کیا کام نہیں کر سکتا کہ بس کہ امت کو فائدہ پہنچے.
سبحان اللہ. یہ حج پر آئی تھی زبیدہ رحمت اللہ علیہ, ہارون رشید مشہور خلیفہ ہوئے بغداد کے, ان کی یہ زوجہ تھی. یہ حج پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے, اس سے ان کو بڑا اثر پڑا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی کہ میں یہ کام کروں گی, چاہے دنیا کے سارے پیسے اس میں لگ جائیں, سارا گولڈ لگ جائے, اس میں میں یہ حاجیوں کی یہ مطلب یعنی کہ تکلیف دور کرنے میں تعاون کروں گی. تو پھر انہوں نے مطلب وہ نہر کا انتظام کیا پانی کا, طائف شریف سے یہ نہر نکالی. طائف جو ہے یہ مطلب ایک شہر ہے جو مکہ شریف سے ہے کچھ دور, میقات کے باہر ہے. وہ وہاں سے مطلب نہر نکالی, اور یہ اس دور میں مطلب کھدائی اور جو جدید آلات اس دور میں ویسے ان دنوں نہیں تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے نہر نکلوائی, اس پہ پانی جاری کروایا اور بڑا اس پہ خرچہ کیا, اور ماشاءاللہ اس پانی سے حاجیوں نے بڑا نفع اٹھایا, حاجیوں نے اہل مکہ نے پھر سب نے اس سے نفع اٹھایا. اس نے کمال کیا, بہت بڑا کارنامہ ہے اس دور میں مطلب نہر نکلنا. اب تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اس دور میں کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل گئی ہے, اس وقت کیا تھا. اللہ پاک سیدہ زبیدہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ہمیں بھی امت کی خیر خائی کا جذبہ نصیب کرے. ان کا جذبہ تھا. آج بھی بغداد شریف میں ایک قبرستان ہے, اس کا نام ہے زبیدہ قبرستان. اس کو اللہ پاک نے اتنی شہرت دی زبیدہ کو, ورنہ بادشاہ تو بہت ہوئے, ان کی بیگمات بھی بہت ہوئی. انہوں نے ایسا نیک کام کیا نہر زبیدہ بنا کر کہ وہ مطلب ان کا نام ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق حربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی یعنی ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. میں نے پھر پوچھا کیا اسی مال کے سبب جو تم نے حاجیوں کی سہولیات کے لیے خرچ کیا تھا. ملکہ نے کہا جو مال خرچ کیا تھا اس کا ثواب تو ان کے اصل مالکوں کی طرف چلا گیا, مجھے تو مال خرچ کرنے کی اچھی نیت کی وجہ سے بخشا گیا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 5 صفحہ 657. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اس بار
نہر زبیدہ
جی ہاں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی دے۔ میں چاہوں گا کیونکہ اسلام بھائیوں نے ماشاءاللہ آپ کو بات بھی ہوئی اس پر، پیدل طواف کرتے ہوئے دیکھا اللہ پاک کی رحمت سے، تو اب چونکہ پچھلے اس میں آپ ویل چیئر پر آپ نے طواف کیا، اس بار آپ کو اللہ کی رحمت سے پیدل طواف کرنے کا بھی ایک سعادت ملی۔ تو اب یہ کہ جو لوگ اس طرح پہلے ویل چیئر پر طواف کرتے رہے، اب ان کے لیے آپ کیا درس دیں گے؟ کیا ان کو اپنے آپ کو بار بار غور کرنا چاہیے کہ کیا اس بار بھی میں ویل چیئر پہ کروں گا یا میں پیدل کر سکتا ہوں، یا انہیں پیدل طواف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پیدل پر زیادہ ان کو زور دینا چاہیے تاکہ یہ پیدل کرنے کے طور پر یہ زیادہ اپنے آپ کو لے کر چلیں؟ کیونکہ یہ ماشاءاللہ خوشی کی لہر میں نے دیکھا اسلام بھائیوں میں تھی جو میری باتیں ہوئیں کہ امیر سنت الحمدللہ پیدل طواف کر رہے تھے، تو اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی ہو؟ ماشاءاللہ صحیح کا بھی ایک حصہ آپ نے صحیح بھی آپ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا۔
تو ویسے طواف و صحیح پیدل کرنا واجب ہے، بلا عذر اگر سواری پر کرے گا، کسی کے کندھے پر جیسے سوار ہو گیا، یا آج کل وہ ویل چیئر میں کرتے ہیں، تو پہلے ڈولیوں میں لے کر جاتے تھے، اب ڈولیاں تو بند ہو گئی ہیں، شاید رش کی وجہ سے انہوں نے پابندی ڈالی ہے، تو یہ بھی کام لگتا ہے اچھا ہوا ہے۔ جو ڈولیوں میں نے دیکھا تھا، وہ ایک تو ڈولی والوں کو جلدی بہت ہوتی تھی، تو یہ چار مل کے چلاتے تھے اور ذرا شور شار کرتے رہتے تھے اور وہ گھسے چلے جاتے تھے، پبلک میں ساتھ چلتے تھے۔ یہ تو انتظامیہ نے اب وہ ویل چیئر کی ترکیب وہ بھی دور اوپر، تاکہ وہ پیدل طواف کرنے والوں کو اس میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں۔ اچھا، اب میرا تو مجبوری تو تھی، اس وقت بھی ذہن یہی تھا کہ میں چل نہیں سکوں گا، چل میں اتنا نہیں چل سکوں گا، پھر آپ نے میرا حوصلہ دیا اور مجھے کچھ کیا کہ اس ٹیم پر یوں اس موقع پر، آج کل ویسے بھی اتنا رش نہیں ہے، تو یوں اپنے یوں یوں کر کے وہ آپ ہمت کریں۔ پھر آپ نے وہ بچوں سے دعائیں کروائیں، اپنے جو بچے تھے میرے پوتے وغیرہ، وہ خاندان کے جو بچے تھے، میرا حسن رضا تھے، سب مل کے آج یہ اسے ہو رہی ہے، ان سے کہا کہ دعا کرو، تو ان لوگوں نے دعا مانگی کہ باپا پیدل طواف کرے وغیرہ، تو میں نے امین کہا، جب میں نے بھی دعائیں مانگی تھی، اب کس کی دعا قبول ہوئی؟ تو اپنے تو بچوں کا ہی کریں گے، بچوں کی دعا قبول ہوئی، تو میری ہمت آ گئی کیا، میرے بولے یار چلو ہمت کرتے ہیں، تو الحمدللہ پھر یہ کہ وہی ترکیب کر کے وہ جا کر، تو الحمدللہ میں تو کامیاب ہو گیا طواف کرنے میں۔ پانی وغیرہ پینے میں بھی میں نے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا تھا، کہ پانی میں پیتا ہوں، مجھے مطلب پینا چاہیے، ضروری بھی ہے، اس موقع پر میں نے کہا تاکہ پیشاب نہ لگے، پانی کم پیا، اپنے آپ کو تھوڑا یوں کھانا پینا کم کریں گے نا تو تھوڑا بہتری رہتی ہے، تو پورا طواف مجھے پیشاب کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اور پیدل میں واقعی سچ مچ خواب نہیں، بیداری میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ تو پیدل ہی کر رہے ہوتے ہیں، کہ میں پیدل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر وہ نفل پڑے طواف کے اور جو بھی زمزم شریف وہ سب کیا، اچھا اس کے بعد اب صحیح کی باری تھی، اور نفل بھی دو پڑھنے تھے، وہ بھی دو نفل اور بھی پڑھے تھے وہ صحیح کے لیے، شاید وہ جو مستحب ہیں، تو یہ پڑھ پڑھا کے اور بالکل علا طول، کیونکہ سنت یہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو علا طول، یعنی کہ اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کرے صحیح، تو میں صحیح کے لیے بھی ہمت کر گیا، صحیح میں بھی چلا گیا، مصفا مروا وہ ہم نے صحیح شروع کر دی۔ اب یوں تو تھکن تو نہیں خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا، لیکن وہ کہ پانچویں پیرے پھیرے میں میرے الٹے پاؤں میں، سل دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا، آج سے تقریباً 42 سال پہلے، 42 ایئرس اس بات کو ہو گئے، میرا وہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک اسکوٹر پر، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کر کے دارالعلوم امجدیہ سے واپس لوٹ رہے تھے اسکوٹر ڈبل سواری میں، تو اس کی چین کور، آپ نے کل اپنے وہ سلسلے میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا تھوڑا سا میرے اس واقعے کا پچھتاوا، تو میرا وہ سیٹ کور چین کور غالباً اس کا نہیں ہوگا, تو میری چادر اس میں پھنس گئی. اچھا اب یہ اللہ نے کرم کیا, سمجھو عوام جس کو بولتے معجزہ ہو گیا, یہ بولنا نہیں چاہیے. معجزہ صرف نبی سے اظہار نبوت کے بعد صادر ہوتا ہے. دیکھیں عوام بولتی, اس لیے میں نے بولا انہیں کرشمہ ہو گیا, یہ بول سکتے ہیں کرشمہ ہو گیا چادر میں میرا گلا. اچھا اب وہ چادر جو تھی وہ تو آئی چین میں, اب اللہ کی شان ہے کہ وہ چادر کے دو پورے ٹکڑے ہو گئے, دو پیس ہو گئے اور میرا گلا آزاد ہو گیا. اور اب جو بھی تھا وہ روڈ بھی بڑا مصروف تھا, ریڈیو پاکستان جو کراچی میں مشہور جگہ ہے بہت چوڑا روڈ ہے ایم اے جینا روڈ, تو اس پہ مطلب یعنی کہ کوئی گاڑی بھی نہیں آئی جو کچل دے, حالانکہ اس میں خطرہ بہت تھا کہ کچل دے کوئی گاڑی. اللہ کا کرم ہو گیا اور میں مطلب یعنی کہ آزاد ہو گیا چادر سے. وہ پاؤں میں تھوڑا فریکچر ہوا, ایک ڈاکٹر اتفاق سے, یہ بھی قدرت کی مدد ہوئی, ایک ڈاکٹر گزرا جو مجھے جانتا تھا, اس نے فوراً مجھے رکشے میں ڈالا, رکشے میں بٹھایا اور غالباً سول ہاسپٹل لے آیا, اور وہاں ہاتھوں ہاتھ اس نے ایکس رے کروایا, فریکچر بال جس کو بولتے بال پڑ گیا تھا وہ تخنے کے پاس بائیں لیفٹ پاؤں میں, تو وہ مطلب پلستر وغیرہ بھی وہیں ہو گیا. یہ تو چلو وہ فراغت ہوئی اس سے, لیکن یہ کہ کبھی کبھی درد ہونے لگا مجھے بعد میں, تو پھر وہ ایم آر آئی کیا اس کا, تو اس میں مطلب یہ بتایا کہ یہاں جو آپ کو فریکچر ہوا تھا تو وہ صحیح جڑا نہیں ہے. تو یوں میرے پاؤں میں وہ فریکچر جو تھا وہ صحیح جڑا نہیں. اب نصیب میرے, اب تو یہ اس کے لیے کرتے ہیں آپریشن جو صحیح جڑے نہیں نا. اب میں تو آپریشن کی پوزیشن میں ہوں نہیں, نہ کوئی ایسا درد ہے مجھے کہ جو بے چین کر دے, کبھی کبھی اٹھتا ہے درد چلنے میں. تو خیر وہ میں چلا نا, تو پانچویں پھیرے میں صحیح کے پانچ پھیرے پونے پانچ پھیرے تقریباً ہو گئے تھے, اب شدت بڑھ گئی ہے, اب چلا نہیں جا رہا تھا. پھر یہ کہ ویل چیئر کرائے پر وہیں مل جاتی ہیں ویل چیئریں, تو ویل چیئر کی ترکیب کی اور اس میں باقی صحیح جو تھی وہ مکمل کی. یہ ایک حصہ ہے, عمرہ پیکج ملا لیکن آخری میں جو تھا وہ تھوڑی آزمائش بڑھ گئی. اگر یہ درد نہ اٹھتا نا تو میرے میں الحمدللہ ہمت تو تھی, میں پورے کر لیتا اور کر ہی رہا تھا, مجھے کوئی خاص تھکن ایسی محسوس نہیں ہو رہی تھی اللہ کی رحمت سے. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہو گیا اور مجھے اس میں بڑا فائدہ ہوا, میری ڈھارس بند گئی کہ میں ابھی میرا وجود اتنا ناکارہ بھی نہیں ہوا کہ میں چلنے سے معذور ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ پاک صرف اپنے در کا محتاج
آمین آمین
غیر کی محتاجی سے بچائیں
آمین.
حضور دوران گفتگو,
یہ سارا قصہ ہے اس کا,
دوران گفتگو آپ نے آج بھی فرمایا اور جو یہ آپ کی یوٹیوب پر ویڈیو ہے جو ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کے اس سفر کے بارے میں, بہت خوبصورت ویڈیو مولانا الیاس قادری صاحب کے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے آپ نے اس ویڈیو میں بھی فرمایا اور ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے پیکیج مل گیا, عمرہ پیکیج مل گیا, اللہ کرے حج پیکیج مل جائے. یہ کون سا پیکیج ہے, کہاں سے خریدتے ہیں آپ اور اس سے کیا مراد ہے, یہ کون سی کمپنی کا پیکیج ہے؟
یہ میری اپنی اصطلاح ہے, مجھے رمضان پیکیج, رمضان کے پہلے طبیعت جیسی بھی ہو, الحمدللہ رمضان میں میرے مدنی مذاکرے ہو ہی جاتے ہیں, ہمت بھی آ جاتی ہے, روزے بھی رکھ لیتا ہوں. حالانکہ مجھے ڈاکٹر نے وارننگ دی تھی روزے تم کو رمضان میں نہیں رکھنے, یہ بھی قصہ کئی بار سنا چکا ہوں. تو میں نے سوچا تھا میں مدنی مذاکرے نہیں کروں گا چاہے, اور میں نے اے سی نہیں تھا میرے گھر میں, اے سی ڈلوایا, میں ان دنوں ملک سے باہر تھا, میں نے کہا میں اے سی میں پڑھا رہوں گا, گرمیاں ان دنوں سخت تھی, میں نے کہا میں روزے رکھوں گا فرض کیسے چھوڑوں گا, مدنی مذاکرے ٹھیک ہے مستحب کام ہے, وہ نہیں کر سکا تو نہیں کروں گا, گھر میں رہوں گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ رمضان میں اے سی چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور اللہ کی رحمت سے ایسا پیکیج مل گیا رمضان پیکیج, روزے بھی الحمدللہ ہوئے اور اللہ کی رحمت سے وہ مدنی مذاکرے بھی ہوئے. اور اب تک الحمدللہ یہ چند سال پرانی بات ہے لیکن ہر سال الحمدللہ ابھی تک تو رمضان کے روزے میرے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور مدنی مذاکرے بھی. کبھی اتفاق سے کوئی بخار وخار آ گیا اور الگ بات ہے, لیکن شاید یہ بھی کمی ہوتا ہے میرا, مدنی مذاکرے پورے ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ. میں اس کو رمضان پیکیج بولتا ہوں, عمرہ پیکیج, کہ اتنی ہمت آ جاتی ہے. حالانکہ میں اپنے آپ کو اتنا فٹ بارہا ایسا ہوتا ہے نہیں پاتا ہوں, لیکن بس سب اللہ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی رحمت کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے.
اور کسی کو یہ پیکج چاہیے ہو تو طریقہ بتا دیں.
اب اللہ سے دعا کر, میں دعا کرتا ہوں زمزم پی کر, اور میں وہاں بھی زمزم پی کر دعا کروں. اے زمزم سے پہلے دعا کرنی چاہیے پینے سے, دعا کروں اور مواقع پر دعا کروں کہ یا اللہ مجھے پیدل کرنا ہے, مجھے مطلب ہمت دے دینا, میرے لیے آسان کر دینا. ذرا دعا کی برکت تو ہے نا. ادعا سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا کا سہارا ہے, اللہ کی رحمت ہے.
بلکہ تو عمرے کی نیت میں یہ شامل ہے,
دعا کرتا بھی ہوں, دعا کرواتا بھی ہوں.
عمرے کی نیت میں بھی, جب عمرے کی ہم نیت کرتے کہ اللہ میرے لیے اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما, آسانی کی دعا بندہ عمرے کی نیت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے.
حضرت مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سال زمان حج میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت علیل, یعنی بہت بیمار اور صاحب فراش, یعنی کہ بستر پر آ گئے, صاحب فراش تھے یعنی بستر پر آ گئے تھے. نویں تاریخ اپنے تلامذہ یعنی شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو, نہیں حج پر آئے ہوئے تھے بیمار ہو گئے تھے تو مجھے حرم شریف ملے چلو. کئی آدمی اٹھا کر لے آئے, کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا, زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی, الہی حج سے محروم نہ رکھ. اسی وقت مولا تعالی نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے, پیدل چل کے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا. تو ان کو حجی پیکج یوں ملا, زمزم شریف پی کر دعا کی کعبے کے سامنے.
ویسے آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جو ماشاءاللہ زائرین وہاں پہنچتے ہیں اور کعبے مشرفہ پر اگر جب پہلی نظر پڑتی ہو, پہ عمرے کا جب ارادہ ہوتا ہے طواف کا, تو اگر روزہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ زمزم شریف پی کر طواف کی ترکیب بنائے, اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے جیسے آپ نے بھی اپنی چند ایک چیزیں بیان فرمائی تو اس سے طاقت آ جاتی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک صحیح کرنے والے کے تعلق سے مجھے پتہ ہے کہ ان کے لیے صحیح کرنا اتنا آسان نہ تھا, چلنا بہت مشکل تھا. تو ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک ڈیڑھ چکر کے بعد صحیح کے دوران میں زمزم کا میں نے وہ کیا ترکیب, تو الحمدللہ میرے ساتھ چکر پورے ہو گئے. ان کا حسن زن یہی ہے کہ زمزم پی کر مجھے طاقت آتی رہی. ان کے لیے چلنا واقعی مشکل تھا جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈیڑھ دو چکر کے بعد میں زمزم, کیونکہ وہاں زمزم شریف ہے اپنے دونوں سفر کے درمیان, صفا و مروہ کے درمیان, مطلب ہر ڈیڑھ دو چکر میں میں زمزم کو اپنے لیے رکھا اور مجھے الحمدللہ زمزم پیتے ہی طاقت آ جاتی تھی اور میرے چکر پورے ہو جاتے تھے.
سبحان اللہ. یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زم زم میں جنت ہے, اسی زم زم میں کوثر ہے. یہ جن کا مولانا عبدالحق صاحب تذکرہ ہوا تو مفتی علی اصغر نے بھیجا ہے پیغام, شاید وہ سن رہے ہیں, کہ یہ عبدالحق الہ آبادی مکہ پاک میں ہی رہتے تھے اور محدث مکہ اور قطب مکہ یہ آپ کا لقب ہے, بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم و محدث تھے یہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے تو اعلیٰ حضرت کے جو الفاظ ہیں ملفوظات میں لکھا وہ پڑھ کے سنائے تھے ماشاء اللہ.
آپ نے جو آپ نے بھی جیسے اپنے ماہ رمضان کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا نا کہ بھائی میں نے تو گھر میں اے سی لگا دیا کہ میں مدنی مذاکرہ بھی نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ, کہ بھائی مجھے روزے رکھنے ہیں, تو اس پر مجھے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یاد آ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی جو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہیں روزے کے تعلق سے منع کیا تھا, گرمی کی شدت تھی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک شہر کے بارے میں معلومات لی کہ وہاں ٹھنڈ ہے اور میں وہاں جا کر روزے رکھ سکتا ہوں, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہاں سے وہاں کا سفر کیا, ٹھنڈے علاقے میں گئے جو پہاڑی ٹائپ کا علاقہ تھا غالباً, اور وہاں پر جا کر اعلیٰ حضرت نے روزے پورے کیے تھے.
سبحان اللہ. روزوں کا جذبہ اللہ جس سے عطا کرے, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے, اولیاء کرام میں سے تھے. اولیاء کرام اگر روزے چھوڑ دیں گے تو پھر رکھے گا کون, ہے نا؟ تو جب شرعی عذر نہ ہو اور یا ہے بھی اور کچھ تکلیف اٹھانے سے وہ عذر جاتا رہتا ہے, پھر روزے پا لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. کہ قدرت تھی کہ اس شہر میں جا کر روزہ رکھیں گے، تو رکھ لیا آپ نے. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جو روزے نہیں رکھتے، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، پھر بھی روزے نہیں رکھتے رمضان شریف کے، ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے بدقسمتی سے. تو جن پر روزے فرض ہیں ان کو بہرحال روزے رکھنے چاہیے، چاہے کاروبار کا ظاہری نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، روزے نہیں چھوڑنے چاہیے. جس پر فرض ہے ہر صورت میں رکھے. بعض لوگ کاروبار کا عذر کرتے ہیں کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت یہ وہ، تو یار بیمار بھی تو پڑتے ہوں گے تو وہ دیہاڑیاں چھوٹتی ہوں گی، تو خالی روزہ ہی چھوڑنا تھا، بیماری سے بستر سے اٹھ کر تو کوئی بھی اپنی دیہاڑی کو کھری نہیں کرتا تھا، وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. اور بھی آزار آتے ہیں شادیوں میں، اس میں اس میں مصروفیات ہوتی ہے، تو انسان جو ہے اپنے کاروبار کی چھٹیاں کرتا ہی ہے نہر، وہ روزے میں چھٹی کیوں؟ چاہے کتنی مجبوری ہو کاروبار کی، روزہ معاف نہیں ہے. روزہ جس پر فرض ہے اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اس لیے روزہ تو ہر صورت میں رکھنا چاہیے، اور اس کو ہرگز نہ قضا چھوڑنا نہیں چاہیے.
پیارے صاحب سوال کیا کہ جو لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا میں پیدل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، ان کے لیے اس پورے واقعے میں سیکھنے اور سمجھنے کا ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کی ویلنگ ہے کہ مطلب کہ میں پیدل عمرہ اور پیدل صحیح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ویلنگ بہت ضروری ہے، ویل بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی خواہش ہے، آپ کی اپنی تمنا، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب پیدل کر لوں، اور اس میں الحمدللہ پھر آپ دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک کی رحمت سے ایک ہمت سی آ جاتی ہے اور آپ یہ کر لیتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کے ہمارے اسلامی بھائی جو وہاں سفر پر جاتے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ غور ضرور کریں کہ اگر مجھ سے جتنا ہو سکے میں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے پیدل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ بار 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 طواف خانہ کعبہ کی ہمیں سعادت ملتی رہے. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں.
تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اے ہمدنا، یا ربنا اے ہمدنا، مولا یا ربنا فرشتہ فرشتہ عیش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو نوازے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک
حضور کئی ایسے ہوں گے جو اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے مگر نہ مکے جا پا رہے نہ مدینے جا پا رہے ہیں, حاضری نہیں ہو پا رہی. یہ منظر دیکھ کر دل بھی بھر جاتا ہے, جو جاتے ہیں ان کو بھی بار بار جانے کا جی کرتا ہے مگر جو جا ہی نہیں سکے ابھی تک ان کے لیے بھی ان کی جو تڑپ ہوگی ان کی تڑپ ہوگی. آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور, جو جا رہے ہیں وہ بار بار جاتے رہیں اور جو نہیں جا سکے جو نہیں جا پا رہے ان کے لیے بھی دعا کر دے اللہ پاک. بار 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 رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں, دونوں گلیاں سرکار کی ہیں, مکے کی گلیاں بھی سرکار کی ہیں, مدینے کی گلیاں بھی سرکار کی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم سب کے لیے دعا کر دیں, اللہ آپ کو بھی بار بار بلکہ آپ کے ساتھ بار بار یہ گلیاں دیکھنا نصیب کرے.
آمین آمین آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے, بار بار حج کرائے, عمرہ کرائے, مکے کی حاضریاں نصیب ہوں, اور جو بیچارے واقعی جن کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ پاک خالق اسباب ہے ان کے لیے بھی اسباب
آمین
بنا دے, مسبب الاسباب ہے اللہ پاک, اور جو جن کے پاس اسباب ہیں مگر جو نہیں جاتے اللہ ان کو توفیق دے
آمین
کہ وہ حج فرض ادا کریں, اس کے علاوہ بھی مدینے کی اور مکے کی حاضریوں کا شرف حاصل کریں. اللہ شوق و ذوق نصیب فرمائے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو جا کر وہ نہیں پاتے ہوں گے, جو نہ جا کر پا لیتے ہوں گے نا. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے, بات دل کی ہے, دل کی تڑپ دل کی ہوک جو ہے نا وہ کام بنا لیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حاضری ہو نیازی کی دربار میں,
اللہ کی شان ہے. یہ بچہ جو مدینے کی جدائی پر رو رہا ہے, میں بھی اللہ پاک مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, جدائی ہو تو اس میں بھی تڑپ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی سعادت مندی ہے, اللہ پاک نظر بد سے بچائے.
نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کے پاؤں لذت, پیارے میرے اہل سنت یہ صدا حضوری کیا ہوتی ہے, کیسے ملتی ہے, اور آپ کے اس شعر میں جو لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت, رلائے مجھ کو تمہاری فرقت, نبی رحمت شفیع امت. حضوری سے مراد یہ کہ بارگاہ رسالت میں حاضری, جب کرم ہو جائے, یعنی کہ بعض دائم الحضوری بھی مشہور ہیں بعض بزرگ کہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں وہ حاضر رہتے تھے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں. اب یہ کہ یہ تو ہے خواص کے لیے, تو ہماری قسمت میں ایسا نہیں ہے, تو اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، یعنی میں ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہوں اور سرکار کے جلوے دیکھتا رہوں، تو میری قسمت میں ایسا نہیں ہے، تو کم از کم یہ نصیب ہو جائے کہ رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، پھر آپ کی جدائی میں رونا نصیب ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جدائی میں، سرکار سے دوری میں، ظاہری دوری، ظاہری جدائی، فرقت میں بے قراری نصیب ہو جائے، کہ میری بے قراریوں کو، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. وہ ایک شعر ہے مرحوم نیازی کا غالباً، طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے. سرکار کے غم میں بھی ایک سرور ہے، ایک لطف ہے کہ جدائی ہے تو جدائی کا غم مل گیا ہے، فرقت کا، جدائی کا ایک صدمہ اور احساس مل گیا، رونا نصیب ہو رہا ہے سرکار کی یاد میں. تو اسی نے میرے مجھے جینے کا مزہ دیا ہے، جینے کا لطف ہے، ورنہ خشک زندگی میں کیا لطف ہے. جس میں یعنی سرکار کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی سے مائنس ہو جائے وہ زندگی بیکار ہے. تو طیبہ کی جدائی نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے. لیکن مجھے تو جینے کا لطف ہے، یہ کہ مطلب رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تیری فرقت، رلائے مجھ کو تیری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا
علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. کیا یہ حدیث پاک درست ہے؟ اسے بیان کرنا چاہیے؟
یہ حدیث معنن ثابت ہے، معنی کے لحاظ سے ثابت ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میری معرفت یعنی پہچان حاصل کی جائے، تو اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. اور اس میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لیعبدون کی تفسیر میں فرمایا، یعنی میری معرفت یعنی پہچان حاصل کریں۔ حوالہ ملقات المفاتیح جلد 9 صفحہ 3660 اور جلد پہلی صفحہ 199 ملخصاً۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، ہر انار میں کتنے جنتی دانے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 2، مسجد عائشہ کس مبارک مقام پر ہے؟ سوال نمبر 3، حاجیوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے کس خوش نصیب خاتون نے طائف شہر سے مکہ مکرمہ تک نہر بنوائی تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام و نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، معروف ہیں ملیر کراچی سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صفا نام بچیوں کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں، کیونکہ ایک بچی کا نام صفا رکھا گیا ہے اور وہ اکثر بیمار رہتی ہے، بعض لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ نام بدل دیا جائے کیونکہ صفا ایک پتھر کا نام ہے اور یہ بھاری نام ہے، کیا واقعی اس نام کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟
صفا شریف پتھر یعنی پہاڑ تو ضرور ہے لیکن وہ شریف ہے نا، کعبہ شریف یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ پتھر پتھر میں بھی تو فرق ہوتا ہے، بلکہ مطلقاً بہت مشہور محدث ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو حجر پتھر کو ہی تو بولتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ کو حجر کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم میں بڑے بہادر اور دلیر تھے لیکن زیادہ تر خاموش رہتے تھے اور صرف ضرورت کے وقت بولتے تھے، اس وجہ سے لوگ انہیں حجر یعنی پتھر سے تشبیہ دیتے، انہیں پتھر جیسا یہ کہتے تھے کہ پتھر جیسے ہیں، اور یہی ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ بعد میں یہ لقب ان کی نسل میں منتقل ہو گیا اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ابن حجر کہا جانے لگا۔ حوالہ النور السافر صفحہ نمبر 262 دار الکتب العلمیہ بیروت۔ تو بہرحال یہ کہ صفا شریف کا یہ ایک دم سے اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ یہ بھاری ہے بدل دو، نام بعض اوقات ناموں کے اثرات تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بغیر علم کے نہ کہا جائے، تو اس لیے وہ صفا چونکہ ایک مقدس نام ہے تو اس کو بدلنے کا میں اپنی اٹکل سے تو مشورہ نہیں دے سکتا۔ مروا بھی نام رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ہی نام۔ سوال، لڑکے کا نام صفا نور رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں، لڑکی کا نام صفا نور رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نور کے معنی روشنی کے، صفا کے معنی فیروز اللغات میں یوں لکھے، صفا نمبر 1 پاک، پاکیزہ، مجلہ، سیقل کیا ہوا، سیقل کیا ہوا، ہموار، سپاٹ، کھرا، نرمل۔ پھر لکھا اے مکہ شریف کی ایک پہاڑی جہاں دوڑنا ارکان حج میں داخل ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ نام صفا رکھنے میں حرج نہیں ہے، اور یہ پتھر جو مبارک جو ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دار الافتاء اہل سنت کا یہ فتویٰ میں نے پیش کیا ہے۔ احد نام بھی رکھا جاتا ہے، احد یہ بھی جنتی پہاڑ کا نام ہے، مدینہ پاک کا پہاڑ ہے جنت میں جائے گا، یہ بھی ایک اچھا سکون ہے نا کہ جس کا نام احد ہو، پہاڑ تو جنت میں جائے، جس کا نام احد رکھا گیا نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جائے، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کر دے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے چھینکنا، چھینک کی آواز کم سے کم نکلے اس کا خیال رکھنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی گفتگو کیجئے قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق بات چیت کرنا آ جائے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اچھی گفتگو کیجئے، اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اسال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131391378 پر رابطہ کیجیے.
مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,86,689 1,086,689 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,28,074 1,028,074 مجموعی کارکردگی 21,14,763 2,114,763
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، بزرگان دین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، اور ابھی چند ہی روز ہوئے ان کے بڑے شہزادے عبید رضا مدنی وفات پا گئے، اچانک 32 سال کی عمر تھی تو ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان کو بھی سال ثواب کرتے گا، اللہ ان کو بھی ثواب پہنچائے اور اللہ پاک ان کو غری کر رحمت کرے، بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، ان کے جو بھی لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھ، نیکیوں میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے، اے اللہ پاک گناہوں سے نفرت دے دے، یا اللہ پاک ہم صرف وہ کام کریں جس میں ثواب ملے، اے اللہ پاک فضول کاموں سے بھی بچا، برے کاموں سے بھی بچا، الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا، عاشق صحابہ اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام بنا، الہ العالمین ہماری بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، الہ العالمین بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں ملے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے نصیب ہوں، اور جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، رب کریم جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، اے اللہ پاک جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی مل جائے، الہ العالمین سیلاب زدگان پر رحم و کرم فرما، یا اللہ پاک ساری امت پر رحم کر، یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے جو مسلمان اجڑ گئے، اے اللہ پاک ان کو آباد کر دے، الہ العالمین سب پر اپنی خاص رحمت فرما، اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ پاک ہمیں حج نصیب کر، بار بار یہ سعادت دے، بار بار عمرے کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھا دے، اے اللہ پاک مدینے میں جلوہ محبوب میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کر، کاش تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نزع کے وقت ہمیں کلمہ پڑھائیں، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی
حشر میں بھی
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ
پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ